بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بازی حصہ اول ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس سے کہہ دیا جائے کہ فی الحال وہ میرے لیے اپنی سرگرمیاں ترک کر دے. دوسری صبح میرے پیروں میں گدگدی ہوئی تو میں جاگ گیا. یہ اس بات کا احساس تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے, لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. پھر ناریل کے تیل کی خوشبو میرے نتھنوں سے ٹکرائی اور میں ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا. دیوار گیر گھڑی 9 بجا رہی تھی. غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا, حسینہ جلدی سے ناشتہ لے آؤ, ایاز اگر نہ جاگا ہو تو اسے بھی جگا دو. اور پھر غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. کافی دیر بعد جب باہر آیا تو حسینہ کو وہیں مسحری کے پاس زمین پر بیٹھے دیکھا. ناشتہ لگ گیا ہے صاحب؟ میں نے پوچھا. نہیں لگا ناشتہ واشتہ, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی. پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے مسحری کے نیچے کیسے دیکھ لیا تھا؟ اوہ تو تم جب سے یہیں بیٹھی ہوئی ہو. بہرحال میں تیری طرح بچہ تو نہیں. میں بچہ ہوں, وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھیں جھک گئیں. ہاں حسینہ تو تو بچی ہے, بہت چھوٹی. جا شاباش ناشتہ لگا دے, بھوک لگ رہی ہے. آنکھیں تو جیسے ہیں ہی نہیں نا, میں بچہ ہوں, اتنی بڑی تو ہو گئی ہوں. شادی ہوئی ہوتی تو آج چار بچوں کی ماں ہوتی. ہم, وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. اگر جوانی کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ ایسی باتیں ہرگز نہ کرتی. ناشتے کی میز پر ایاز نے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. یہ لڑکی بے وقوف ہے, ایسی فضول باتیں کرتی ہے کہ کوئی اور ہو تو اس کے کردار پر شک کیا جا سکے. اس کا ذہن ابھی بچوں جیسا ہے. ایاز اخبار لے آیا, اس میں کوئی خاص خبر نہ تھی. 9:30 بجے پینی کا فون آیا. اس نے چھوٹتے ہی کہا, منصور افضال خان کے سلسلے میں کام دکھا دیا نا, اطلاع پہنچ گئی تمہیں؟ ہاں مسز بھیم کو جانتے ہو, پچھلی رات مختصر سی ملاقات ہوئی تھی, طارق کے خاص ساتھیوں میں سے ایک ہیں. رات ہی کو ہانپتی کامتی پہنچی تھی, آدمی موجود نہیں ہے لیکن طارق پر کپ کپی تاری ہو گئی. وہ شاید کہیں باہر چلا جائے, باہر آدمی اس کا انتظار کر رہے ہیں. صبح کو ناشتہ بھی نہیں کر سکا. بڑے آدمی کو اطلاع پہنچ گئی؟ معلوم نہیں, لیکن میں کچھ پریشان ہوں منصور. اگر طارق ملک سے باہر چلا گیا تو ممکن ہے مجھے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گا. ان حالات میں میں کیا کروں؟ مجھ پر بھروسہ کرو, میں تمہیں بنا دے سکتا ہوں. لیکن یہ ضرور سوچ لینا, ابھی سیٹ جبار سے میرا جھگڑا بہت طویل ہے, میرے ساتھی بھی میرے ساتھ مصائب کا شکار رہیں گے. میں ابھی اپنے لیے بہتر راستہ تلاش نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کیا سہارا دوں گا؟ نہیں منصور, تمہارا شکریہ, ابھی تو ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں. بڑا آدمی واپس آئے گا تو اسی وقت کوئی صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی. ایک انتباہ ضروری ہے پینی, افضال خان کے معاملے میں انہیں کھوج ضرور ہوگا کہ اس کی اطلاع مجھ تک کیسے پہنچی. تم ہی وہاں ایک اجنبی شخصیت ہو, اس لیے تم خطرات میں گھر سکتی ہو. مجھے کوئی فکر نہیں, کسی دوست کے لیے کچھ ہو جائے تو کیا برا, پینی بے پرواہی سے بولی. لیکن دوستوں کو تمہاری زندگی کی سخت ضرورت ہے پینی, اس لیے برائے کرم احتیاط سے کام لو, مجھے روزانہ فون کرنا بند کر دو. ہاں اگر کوئی بہت اہم بات ہو تو احتیاط کے ساتھ اپنے ارد گرد سے باخبر رہ کر اطلاع کر دیا کرو. میری آواز سے بور ہونے لگے ہو کیا؟ خیر تمہاری ہدایت پر عمل کروں گی, خدا حافظ, پینی نے کہا اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا. ریسیور رکھ کر میں وہاں سے ہٹ آیا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے. کوئی مؤثر ترکیب ہونی چاہیے جس کے ذریعے سیٹ جبار کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو سکے. نہ جانے کیا بات تھی, آج تک سیٹ جبار کے جتنے بھی روپ سامنے آئے ان میں وہ ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کی مانند ہی نظر آیا. لوگ اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے, لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اسے زیر کر لوں گا, اور یہ یقین مجھے زندگی بخشتا تھا. آج اور کوئی پروگرام نہ تھا. سرخاب اور پروفیسر شیرازی یاد آئے تو کشمکش کا شکار ہو چلا. دل یہ کہتا تھا کہ اب ان سے ملنا بیکار ہے. اس عمارت میں اس وقت داخل ہوا جا سکتا ہے جب تک میں نے برائی کے راستوں پر چل نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. اب ان حالات میں وہ مقدس جگہ تھی اور وہاں قدم رکھتے ہوئے دل پر ایک بوجھ طاری تھا, لیکن وہاں سرخاب تھی. اس کی پیشانی پر جھولتی ہوئی لٹ تھی جو فریدہ کی یاد دلاتی تھی. ان لوگوں کا خلوص تھا. اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ ایاز آ گیا. حتمی معمول میک اپ میں تھا. کہیں جا رہے ہو ایاز؟ ہاں منصور بھیا, آپ کا کوئی پروگرام؟ کوئی خاص نہیں, میں جلدی واپس آ جاؤں گا, فکر مت کرنا. ٹھیک ہے, میں نے کہا اور وہ چلا گیا. میں ٹیلی فون کے پاس پہنچ گیا اور پروفیسر کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کر دیا. دوسری طرف سے سرخاب نے ہی کال ریسیو کی. منصور بول رہا ہوں سرخاب. دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی, پھر وہ بولی, اتنی جلدی کیوں بول پڑے بھیا, ہماری موت کا تو انتظار کر لیا ہوتا. پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، تم لوگ موجود ہی نہ تھے۔ دو روز ہو چکے ہیں آئے ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے لیڈی جھانگی کو بھی فون کر چکی تھی، وہ نہ تو آفس میں ملی اور نہ ہی گھر میں، راشدہ بھی شاید ڈیوٹی پر نہ آ رہی تھی۔ سخت پریشان ہوں، سرخاب کے لہجے میں واقعی پریشانی جھلک رہی تھی۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ بیلجیم گئے ہیں۔ ارے اچانک، اور مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے؟ میں نے حیران ہونے کے انداز میں پوچھا۔ ہاں بس، مجھے کچھ نہیں بتایا، اچانک ہی پروگرام بنا لیا۔ اور تم گھر پر اکیلی ہو؟ نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، مگر تم یہ ساری باتیں فون پر کیے جاؤ گے، گھر نہیں آؤ گے کیا؟ سرخاب نے کہا۔ ان حالات میں تو میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہو چکا تھا، بہرحال میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ پروفیسر کی اچانک روانگی سمجھ میں نہ آتی تھی، یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس دوران یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ ویسے میں پروفیسر کی کوٹھی دوسرے لوگوں کی نگاہ میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ شہر کے چپے چپے پر میری تلاش جاری ہے۔ افضال خان کے ساتھی الگ دشمن بن چکے ہیں، دوسری طرف طارق بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوگا، ہر چند کہ وہ صاحب فراش تھا لیکن اس کے لڑکے تو کام کر رہے تھے۔ ایاز کی کوشش مجھے پسند آئی تھی، وہ اپنا چہرہ بدل کر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ چہرے میں اتنی تبدیلی کرنا ضروری ہے، اور یہ میں تبدیلی کرنا سیکھ چکا تھا کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکوں۔ میری کار کافی دیر تک مختلف سڑکوں پر چکراتی رہی اور میں انتہائی توجہ سے اندازہ کرنے لگا کہ کہیں میرا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ مجھے اس کا اندازہ نہ ہو سکا، دنیا اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھی، مطمئن اور غیر مطمئن لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا بنایا ہے، اس قدر بے بس ہونے کے باوجود کہیں خود کو سیٹ جبار بنا لیتا ہے اور کہیں منصور۔ کتنا فرق ہے ان دونوں کی زندگی میں، حالانکہ موت دونوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران میرے خیالات نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہے، بالآخر میں سرخاب کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا، میری گاڑی دیکھ کر وہ قریب آیا اور مجھے پہچان کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ کار اندر جا کر پورچ میں رک گئی، پورچ کے سامنے ہی صدر دروازے میں سرخاب کھڑی تھی، اس کے عقب میں ایک اور نوجوان لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھا تھا۔ سرخاب نے میرا استقبال کیا، پھر اس لڑکی کی جانب رخ کر کے بولی، یہ ہنا ہے بھیا، میری کزن، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے سادگی سے کہا، اور ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھکا دی۔ پڑھی لکھی لڑکی معلوم ہوتی تھی، خوش سلیقہ اور خوش لباس بھی نظر آتی تھی۔ سرخاب مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ہنا، منصور بھیا کے بارے میں میں تمہیں بتا چکی ہوں اور یہ بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے ساتھ میری ملاقات ذرا تنہائی میں ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم یہ بات محسوس نہیں کرو گی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ہنا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے سرخاب سے کہا، بھائی تم نے تو اس بیچاری لڑکی کو اس بری طرح سے نکال دیا کہ مجھے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں بھیا، ہنا بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے بتا چکی ہوں کہ تم میرے منہ بھولے بھائی ہو اور ڈیڈی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہرحال اپنی باتوں کے بعد ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے کس قدر پریشان ہوگی، لیکن تم لوگ بھی تو اچانک چلے گئے تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں۔ ضمانت ہوتے ہی سب سے پہلے تم سے رابطہ قائم کیا تھا، مجھے معلوم ہے بھیا، مگر میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ مجھے جلدی جلدی شروع سے اب تک کے واقعات سنا دیں۔ خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے بھیا کہ ان اوقات کا ایک ایک لمحہ میں نے اور ڈیڈی نے آپ کے لیے پریشان ہو کر گزارا۔ سرخاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو بھائی، تم تو جانتی ہو کہ میرے دشمن کس طرح میری طاق میں لگے ہیں، ان حالات میں تو قابل معافی ہوں، بہرحال تفصیل سن لو۔ لیڈی جہانگیر کے بارے میں میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، وہ نہایت نیک اور شریف النفس خاتون ہیں، اور مجھ پر لگایا ہوا الزام بھی ان کی ایک مجبوری تھا۔ واہ، بہت اچھی مجبوری ہے، میں اس عورت سے نفرت کرنے لگی ہوں جس نے آپ پر چھچورا الزام لگایا۔ نہیں سرخاب، یقین کرو کہ وہ قابل نفرت نہیں بلکہ بہت عظیم عورت ہیں۔ ہاں سمجھ لو کہ وہ بھی اسی ذلیل شخص کا شکار ہے جس کا میں شکار ہوں، یعنی سیٹ جبار۔ ہاں سیٹ جبار، اور اس کا خاص آدمی طارق۔ طارق نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، خدا کا شکر ہے کہ اب وہ طارق کے پنجے سے آزاد ہو چکی ہے۔ ایسے نہیں جناب، میں تفصیل سننا چاہتی ہوں، سرخاب نے کہا۔ بس تو یوں سمجھو کہ لیڈی جہانگیر نے طارق کے مجبور کرنے پر مجھے چوری کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ دراصل طارق مجھ سے ایک آدمی کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ طارق سے آپ کی ملاقات وہیں لیڈی جہانگیر کے دفتر میں ہوئی تھی نا؟ ہاں وہ کمبخت بلیک میلر ہے اور لیڈی جہانگیر کو ایک ناکردہ گناہ پر بلیک میل کر رہا تھا۔ باہر صورت اس کے بعد اس نے میری ملاقات سیٹ جبار سے کروائی اور اپنی دانست میں مجھے سیٹ جبار سے معافی دلوانے کی کوشش کرنے لگا۔ سیٹ جبار نے شرط عائد کر دی کہ میں ایک غیر ملکی کو قتل کر دوں، لیکن میں نے یہ شرط ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ چنانچہ چھوٹی سی سزا کے طور پر مجھے لیڈی جہانگیر کے ذریعے دوبارہ حوالات بھجوا دیا گیا۔ لیڈی جہانگیر نے ذہانت سے کام لے کر میرے لیے گنجائش چھوڑ دی اور میری ضمانت ہو گئی۔ یہ ضمانت ان لوگوں کے لیے بالکل غیر متوقع تھی اور اس پر سیٹ جبار کافی سیخ پا بھی ہوا، لیکن باہر صورت جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد سیٹ جبار دوبارہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس لیے میں نے تمہاری طرف رخ نہیں کیا بلکہ ایک نیا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی ٹھکانے سے میں نے تمہیں ٹیلی فون کیا جب تم نے مجھے لیڈی جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ باہر صورت اس کے بعد میں نے طارق کو پکڑ لیا اور اس سے اپنی ماں اور بہن کا پتہ پوچھا۔ اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا، اور تمہیں شاید یہ سن کر خوشی ہو کہ اب طارق ایک ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے، اور میں نے اسے وارننگ دے دی ہے کہ اگر فریدہ اور امی کا پتہ نہ چل سکا تو اس کی دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بے حد سراسیما حالت میں بیٹھے ہیں، اور اس سراسیمگی کے عالم میں انہوں نے ایک اور شخص کو میرے قتل پر مامور کیا، لیکن وہ بھی اپاہج بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اوہ، سرخاب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ چند لمحے وہ گردن جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، آپ بھی تو اس کے لیے مجبور تھے، اور در حقیقت اب آپ سے کچھ کہنا بیکار ہے۔ حالات چاروں طرف سے آپ کو جس طرف دھکیل رہے تھے، بالآخر آپ اسی طرف پہنچ گئے۔ لیکن بھیا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فریدہ اور امی ایک نہ ایک دن ضرور مل جائیں گی۔ میں اسی یقین کے ساتھ کام کر رہا ہوں سرخاب، بہت سے جال پھیلا رکھے ہیں، انشاءاللہ امی اور فریدہ کا تو پتہ چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیٹ جبار کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ بہرحال اب تم بتاؤ، تم لوگ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ بس بھیا، ہماری تو نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، ڈیڈی کی تو سرشت ہی بدل گئی، نہ جانے کیا ہو گیا انہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بیکار گزر گئی، وہ سارے مشن فیل ہو گئے جن پر میں اب تک کام کرتا رہا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے، یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، نوزائیدہ ہوں، اور اس دنیا کو سمجھنے کی نہ تو صلاحیت رکھتا ہوں اور نہ ہی قدرت۔ تھوڑے دنوں بعد میرے حلق سے کلکاریاں نکلیں گی، پھر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگوں گا، پھر گھٹنوں کے بل چلوں گا، پھر اٹھ کر دوڑنے لگوں گا، لیکن یہ دوڑ مجھے کہاں تک لے جائے گی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے جگہ جگہ ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک بولے، آؤ سرخاب، اپنے چند عزیزوں سے ملنے چلے، بہت عرصہ ہو گیا، ہم نے سب کو چھوڑ دیا، لوگ تو ہمیں بھول ہی گئے ہوں گے۔ ہنا ہم لوگوں کی بے حد قریبی رشتہ دار ہے، ہم لوگ انہی کے ہاں چلے گئے تھے، پھر ہم تمہاری وجہ سے جلد واپس آ گئے، لیکن ڈیڈی نے کوشش کر کے ان لوگوں کو راضی کر لیا کہ وہ چند ماہ میرے ساتھ گزار لیں۔ ہنا، جاوید اور چچی جان ہمارے ساتھ آئی ہیں، ہنا کی ایک چھوٹی بہن ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہ۔ میں نے چونک کر سرخاب سے پروفیسر کے بارے میں پوچھا، لیکن یہ پروفیسر اچانک بیلجیم کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ جانے اس دوران وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، عجیب سی کیفیت تھی ان کی۔ بھیا، پہلے ہم باپ بیٹی ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے، ڈیڈی اگر پاؤں بھی ہلاتے تھے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرتے تھے، لیکن وہاں سے واپسی کے بعد اپنا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزارتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں خط لکھ کر پوسٹ کرتے رہے، مختلف ممالک میں کالیں بک کروا لی اور ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتے تھے۔ میں خود حیران تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں نے ایک آدھ بار پوچھا تو ٹال گئے، وہ کہنے لگے، جب حالات بدل جاتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے، ذرا اس بدلے ہوئے انسان کو خود کو آزما لینے دو، ناکام ہو جاؤں تو وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بتا دوں گا، اور کامیاب ہو گیا تو تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا۔ پھر کہنے لگے کہ وہ بیلجیم چلے گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں اور کتنے عرصے میں واپسی ہوگی، اس لیے تم لوگ خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو، منصور سے اگر ملاقات ہو تو اس سے صرف یہ کہہ دینا کہ اپنی پریشانیوں میں پروفیسر شیرازی کو برابر کا شریک سمجھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ پروفیسر اسے بھول چکا ہے۔ میرا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرخاب نے میری بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی اور آگے بڑھ کر دوپٹے سے میرے آنسو پہنچ دیے۔ ہم تمہارے ہیں بھیا، تمہارے لیے اس انداز میں نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا۔ تم جو کر رہے ہو اس میں ہماری دعائیں اور عمل دونوں چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ اعتماد بہر صورت آخر دم تک قائم رہے گا۔ ایک نہ ایک دن تم تمام الجھنوں سے نکل آؤ گے۔ یقیناً سرخاب، مجھے بھی یقین ہے۔ آؤ باقی لوگوں سے بھی ملاقات کر لیں، دیکھیں تو صحیح کہ ہنا صاحبہ کیا چیز ہیں، سب کو بلا لاؤ۔ اس کے بعد کا ماحول خالص گھریلو قسم کا رہا۔ چاچی جان ایک مشفق خاتون تھی، پتہ نہیں سرخاب نے انہیں میرے بارے میں کیا بتایا، تاہم وہ مجھ سے اتنی اپنائیت سے ملی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ جاوید ایک خوش رو نوجوان تھا، سرخاب سے 2.5 سال چھوٹا تھا، اس لیے اسے باجی کہہ کر پکارتا تھا۔ ہنا جاوید سے 1 سال بڑی تھی اور سرخاب سے 1.5 سال چھوٹی۔ سب کے سب واقعی مخلص اور ہنسنے ہنسانے والے لوگ تھے۔ سرخاب سے ملنے کے بعد دل کو ایک ڈھارس سی ملی، ایک عجیب سا سکون تھا جو رگو پے میں سرائیت کر گیا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ رہا، پھر میں نے اجازت چاہی تو ہنا نے پوچھا، کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے منصور بھیا؟ نہیں ہنا، کچھ اور مصروفیات ہیں، اب اجازت دو، میں نے کہا تو سرخاب اور ہنا دونوں مجھے باہر تک چھوڑنے آئیں۔ میں وہاں سے نکل کر پھر آوارہ گردی کے انداز میں کار ادھر ادھر گھمانے لگا۔ کوئی خاص بات ذہن میں نہ تھی، کوئی خاص مصروفیت بھی نہ تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد واپس اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ گیا۔ ایاز ابھی تک واپس نہ آیا تھا اور حسینہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ آصف زدہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ کون ایاز؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ارے ہاں، عجیب سا تو آدمی ہے حسینہ، وہ تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے، میرا خیال ہے تم اس سے جلنے لگی ہو۔ لو بھلا میں کیوں جلوں گی، وہ سرخی پاؤڈر لگاتا ہے تو مجھے کیا، میں تو نہیں لگاتی، مگر ڈھنگ سے بات تو نہیں کرتا نا، میں تو یہی سوچتی ہوں کہ شاید اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے پیار سے بات کر سکے۔ نہیں حسینہ، تو بہت اچھی ہے، اتنی پیاری، اتنی سادہ اور اتنی معصوم کہ تجھے دیکھ کر انسانوں پر سے اعتبار نہیں اٹھتا، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی سادگی اور محبت اس دنیا میں باقی ہے، میں نے فوراً ہی کہا۔ لو میری سمجھ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں آ رہی، نہ جانے میری برائی کر رہے ہو یا اچھائی۔ اچھا اچھا، باتیں بعد میں سمجھ لینا، یہ بتاؤ کیا پکایا ہے؟ حسینہ کھانے کی تفصیل بتانے لگی۔ ارے اتنی ساری چیزیں بنا لی تو اور کیا، بیکار بیٹھی تھی، جو جی چاہا پکا کر رکھ دیا، لاؤں کیا؟ چلو لے آؤ، میں نے کہا، اور حسینہ وہاں سے چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا، لیکن پھر اچانک ہی مجھے لیڈی جہانگیر کا خیال آیا اور میں نے ریسیور اٹھا کر ان کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ لیڈی جہانگیر نہ تو دفتر میں تھی اور نہ ہی گھر پر ملی۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 5:30 بجے کے قریب ایاز نے مجھے جگایا۔ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا اور سلیپنگ سوٹ پہنے میرے نزدیک کرسی پر بیٹھا تھا۔ خیریت تو ہے ایاز؟ کیا بات ہے؟ بالکل خیریت ہے، منہ ہاتھ دھو لیں تو باہر بیٹھ کر چائے پئیں گے، موسم بے حد خوشگوار ہوتا ہے۔ تم پہنچو، میں ابھی آیا، میں نے جواب دیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد برآمدے میں ایاز کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں، یہ دیکھو ایک خوبصورت تصویر لیے پھر رہا ہوں۔ ایاز نے سلیپنگ سوٹ کی جیب سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ ہنسی مسکراتی سی ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ میں نے مسکرا کر تصویر واپس کر دی۔ کہاں سے لی یہ تصویر؟ بس لے لی کہیں سے، ایاز شریر لہجے میں بولا۔ شمو ہے نا؟ میں نے پوچھا اور ایاز ہنس پڑا۔ ہاں وہی ہے، بہت اچھی ہے، ملنے گئے تھے اس سے؟ ہاں بھیا، تصویر بھی لینی تھی اور پھر اس سے کافی دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اب بہت دن ہو گئے تھے اس لیے دوبارہ ملاقات کرنے گیا تھا۔ آپ کو بھی کسی وقت اس سے ملواؤں گا۔ ابھی نہیں ایاز، میں نے کہا اور ایاز نے گردن جھکا دی، اور پھر میں اس سے اس کی آوارہ گردی کے بارے میں تفصیلات پوچھنے لگا۔ ابھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی بھیا، لیکن میں کوشش میں لگا ہوں، ویسے ان ریکروٹنگ ایجنسیوں کے بارے میں بڑے بڑے انکشاف ہوئے ہیں، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ آپ بتائیں کہ فریدہ بہن کی کوئی تصویر مل سکتی ہے؟ میں چونک پڑا اور ایاز کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے شاید کسی ایجنسی سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، ایاز نے وضاحت دی۔ تصویر تو میرے پاس نہیں، ایک کوشش کی جا سکتی ہے، فریدہ نے میٹرک کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تصویر بورڈ آفس سے مل سکتی ہے، مجھے اس کا رول نمبر یاد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نمبر دہرایا۔ نمبر دہراتے ہوئے میرا دل بھر آیا، کتنی بے چینی سے مجھے اس کے ریزلٹ کا انتظار تھا، اور جب فریدہ پاس ہوئی تھی تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ لمحے فلم بن کر آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایاز نے میری محویت میں مداخلت نہ کی، پھر حسینہ کی آمد نے اس خاموشی کو توڑ ڈالا۔ جھگڑا ہو گیا ہے کیا آپس میں؟ اس کی آواز پیچھے سے ابھری اور ہم دونوں چونک پڑے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور اس بے تکی مداخلت پر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی، جس سے ذہنی کیفیت ایک دم بدل چکی تھی۔ چلو صلح کر لیتے ہیں آپس میں، جس گھر میں اتفاق نہ ہو وہاں برکت نہیں ہوتی۔ بات کیا ہوئی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حسینہ سالس بننے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ ایاز بہت خراب آدمی ہے حسینہ، ہر وقت تیری برائیاں کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا، تیری ناک بہت موٹی ہے، بالکل پکوڑا لگتی ہے۔ بس اسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہم دونوں میں۔ حسینہ ایک دم چپ ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، کہتا ہے تو کہنے دو، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، نہ جانے اس کے ذہن میں کون سی گرا متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کے برتن اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ ارے یہ تو بہت سنجیدہ ہو گئی، ایاز تعجب سے بولا، بس انسانی ذہن ہے، کوئی گرا متاثر کر گئی ہوگی۔ ہم دونوں بھی برامدے سے اٹھ گئے۔ لیڈی جہانگیر کے لیے میرے ذہن میں کرید لگی تھی، ورنہ وہ نہ جانے کہاں تھی، کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ اگر اب فون پر نہ ملی تو پھر ان کے بارے میں چھان بین کرنی پڑے گی۔ میں ایک بار پھر فون پر پہنچ گیا اور لیڈی جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے لیڈی جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ منصور بول رہا ہوں، میں نے فوراً ہی کہا۔ او منصور، میں تمہیں فون کرنے والی تھی، خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت سے ہوں، لیڈی جہانگیر کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ طویل عرصے بعد ایک تقریب میں شرکت ہوئی، دعوتیں اس سے پہلے بھی ملتی تھیں لیکن کہیں جانے کا خیال کبھی نہ آیا تھا۔ اس بار خود بخود جی چاہا اور چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کے چہرے پر خوف کی زردی دیکھی جو شاید انسان تھا ہی نہیں بلکہ حیوانوں سے زیادہ بدتر تھا۔ لوگوں کا تذکرہ کرتا تھا تو اس طرح جیسے آسمان سے بول رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ظلم کی چمک ہوتی تھی۔ لیکن مسز جہانگیر خاموش ہو گئی، پھر چند لمحے بعد شوخ لہجے میں بولی، بتاؤ وہ کون تھا؟ طارق، میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ اپنے شکار کو نہ پہچانو گے تو پھر کسے پہچانو گے؟ مگر آپ کی ملاقات کیسی ہوئی؟ طلب کیا گیا تھا، بگ باس کی کوٹھی پر، وہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیڈی جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو کیوں طلب کیا گیا تھا؟ ضرورتاً کچھ تجربے بھی کرنے تھے، اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا بھی مقصود تھا۔ میں نے مایوس ہونے نہیں دیا، میری طرف سے بھی تشویش تھی، مگر منصور فون پر ہی ساری گفتگو ہو جائے گی، آؤ گے نہیں کیا؟ فون مخدوش تو نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، تمہیں خود اندازہ ہے، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ خطرہ مول لینا مناسب نہ تھا، سیٹ جبار کے ہاتھوں کی لمبائی اچھی طرح سے ناپ چکا تھا، کون جانے وفادار لوگ اس کے کہاں کہاں موجود ہوں، اس لیے فون پر زیادہ گفتگو کسی طور مناسب نہ تھی۔ لیڈی جہانگیر کی رپورٹ بھی خاصی دلچسپ تھی، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں لیڈی جہانگیر کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا، وہ میری منتظر تھی، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، رسمی باتوں کے بعد پوچھنے لگی، کیا پیو گے؟ جو چاہے پلا دیں، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور لیڈی جہانگیر نے ملازمہ کو طلب کر کے کولڈ کافی منگوا لی، پھر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی، پہلے چہرے پر ایک سوگوار سی خاموشی طاری رہتی تھی جسے بیک نگاہ، تمکنت اور وقار کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ مظلومیت اور بے بسی کا شکار تھی۔ جوانی اور ملاحت اس بے بسی کے پیچھے کہیں جا چھپی تھی، اور اب جب مظلومیت اور بے بسی کا پردہ سرک گیا تھا تو ان کی اصل شخصیت اجاگر ہو گئی تھی۔ دفتر مجھے ایاز کی بات یاد آ گئی اور میں نے چونک کر لیڈی جہانگیر کو دیکھا، وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں الجھن سی پیدا ہوئی، لیکن پھر میں نے خود کو مطمئن کر لیا کہ اگر لیڈی جہانگیر کے ذہن میں کوئی ایسا احمقانہ خیال موجود ہے تو میں اس کی پذیرائی بالکل نہیں کر سکتا۔ ہاں تو ہماری گفتگو کا سلسلہ کہاں سے منقطع ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آپ طارق سے ملاقات کا تذکرہ کر رہی تھی، فون کیا تھا اس نے مجھے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا ہے، میں اس سے سیٹ جبار کی کوٹھی پر ملاقات کروں۔ بہرحال میں وہاں جا پہنچی، سیٹ جبار کی کوٹھی پر پہلی بار چلی گئی، طارق وہاں پر موجود تھا، بہت دبلا اور زرد نظر آ رہا تھا، ایک ہاتھ شانے کے پاس سے غائب تھا۔ میں نے رسمی ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے حادثے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نشے میں کار ڈرائیو کر رہا تھا اور کار الٹ گئی، خود تو باہر نکل گیا لیکن ایک ہاتھ دبا رہ گیا اور اس کی ہڈی چور چور ہو چکی تھی، نتیجے میں ہاتھ کاٹنا پڑا۔ منصور، میں نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تو مجھے بے حد روحانی سکون ملا۔ وہ جو دوسروں کو بے بس دیکھنے کا عادی تھا خود رو رو کر کرب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ تم نے میری طرف کا رخ تو نہیں کیا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ تم اب مجھے بھی پریشان کرو گے۔ اس پر میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی تو اس نے مشورہ دیا کہ ہر وقت پستول اپنے ساتھ رکھوں اور تمہیں دیکھتے ہی بے دریغ گولی مار دوں۔ اس کے بعد طارق نے کہا کہ وہ مجھ سے چند اور کام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مجھے ان کاموں کی تفصیل نہیں بتائی گئی اور کہا گیا ہے کہ مناسب موقع پر سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن منصور اصل بات میں سمجھتی ہوں، وہ صرف ایک امتحان تھا کہ مجھے اصل واقعات کی ہوا تو نہیں لگ گئی۔ بہرحال میں اس سلسلے میں اسے مطمئن کر کے آئی ہوں۔ خوب، سیٹ جبار تو کہیں نظر نہیں آئے تھے؟ نہیں، وہ شاید موجود ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مصروفیت ہے؟ فرحت اللہ بیگ کے گھر گئی تھی، بڑے عجیب سے تاثرات لے کر آئی ہوں ان لوگوں کے بارے میں۔ اعتراف کرتی ہوں کہ وہ خود دار لوگ میرے جال میں نہیں پھنسے۔ اوہ، کیا مطلب؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، خاص منصوبے کے تحت گئی تھی ان لوگوں کے پاس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، میں ان کی بہت دور کی عزیز ہوں، چھوٹے رشتے تھے، کیا یاد آتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری پذیرائی کی اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں، جس پر میں نے اپنا معافی الضمیر ظاہر کر دیا۔ کیا کہا آپ نے گل ان سے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، کاش آپ لوگ مجھے پہچان لیتے تو میں آپ سے درخواست کرتی کہ اب مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ جس پر فرحت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، اگر تم محسوس کرتی ہو کہ اس گھر کے کسی گوشے میں گزر بسر کر لوگی، رقیہ کی جگہ خالی ہے۔ اب بتاؤ منصور، اس کے بعد میرے لیے کتنی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم میں نے مزید کوشش کی اور کہا کہ میرا گھر موجود ہے اور وہ لوگ مجھے خدمت کا موقع دیں۔ فرحت اللہ صاحب نے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب منصور، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، کل کا دن بہت اہم ہے، کل عظمت رہا ہوگا، میں پروگرام کے مطابق اس سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ اسے کس طرح سے تیار کر سکتا ہوں۔ لیڈی جہانگیر نے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے واپس آنے دیا۔ میں اپنے گھر واپس پہنچا تو ایاز ابھی نہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر حسینہ سے گپ شپ ہوتی رہی، سدا بہار لڑکی تھی، اس کی موجودگی میں بس ہنستے رہنے کو جی چاہتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے روز عظمت کا استقبال کرنا تھا، اتنے میں نے چند پروگرام ترتیب دے دیے تھے۔ صبح کو ناشتے پر ایاز ملا تو حسب معمول میک اپ میں تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم تو پورے جاسوس بن گئے ہو ایاز، یوں لگتا ہے جیسے کسی جاسوسی فلم کا کوئی کردار ہو۔ جیسا بھی لگتا ہوں بھیا، میں تو بس اپنے کام میں مصروف ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ آج پھر جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بورڈ آفس جانا ہے، دیکھتا ہوں وہاں کیا کر سکتا ہوں۔ فریدہ کی تصویر، بہت سے کام، بس خدا کرے مل جائے، ایاز نے کہا اور ناشتے کے بعد رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے عظمت کے سلسلے میں ایاز کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر گھر سے نکل آیا۔ مجھے چاروں طرف کا خیال رکھنا تھا اور اپنے دشمنوں کا بھی، چنانچہ ایاز کی طرح میں نے بھی اپنے چہرے پر میک اپ کی تہ جما لی، جس سے حسینہ کو دھوکہ دینا پڑا۔ آج بھی وہی دلچسپ اتفاق ہوا۔ جب میں مکان کے بیرونی حصے میں گیا تو حسینہ نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور پھر اس نے میرا گریبان تھام لیا۔ ارے ارے، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اس دن تو خاموشی سے نکل گئے تھے، آج جاؤ تو جانے، وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ بولی اور میں اس سے اپنا گریبان چھڑوانے لگا۔ میرا گریبان تو چھوڑ دو، وہ پھٹ جائے گا، میں نے کہا۔ میں تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، تم اس طرح اس گھر میں کیوں گھس آئے؟ اس روز مجھے بے وقوف بنا کر چلے گئے تھے اور آج پھر گھس آئے ہو، کون ہو تم؟ منصور کا ایک دوست ہوں، اسی سے ملنے آتا ہوں، مگر کیا کروں، وہ ملتا ہی نہیں۔ ملنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور گھر میں گھس آئے، دروازے پر کسی سے کہتے، منصور کو بلواتے، ہمیں بتاتے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کہیں کھلے بندے نہیں ہو، بس گھس آئے گھر میں جیسے بابا جی کا مکان ہو۔ اچھا، اب معاف کر دو، آئندہ اس طرح کبھی گھسنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہو تو چھوڑے دیتی ہوں، جاؤ دروازے پر جا کر ہم سے کہو کہ منصور کو بلا کر لے آئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ حسینہ میرے پیچھے پیچھے آئی، اس مصیبت سے جان چھڑوا لینا آسان بات نہ تھی۔ میں نے دستہ اس سے عرض کی، خاتون آپ کو زحمت تو ہوگی، ذرا جا کر منصور صاحب کو بلوا لائیے۔ ٹھیک ہے، لاتے ہیں، یہیں کھڑے رہو، حسینہ نے کہا اور اندر چلی گئی۔ جو ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی، میں گاڑی میں آ بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ مجھے حسینہ کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی، بڑی ہی باغ و بہار لڑکی تھی، دیر تک نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ 11 بجنے میں ابھی دیر تھی، چمن نے کہا تھا کہ عظمت اللہ کو ٹھیک 11 بجے رہا کر دیا جائے گا، اس لیے ٹھیک 11 بجے کے بعد مجھے جیل کے دروازے پر پہنچنا تھا، لیکن میں نے پروگرام یہ بنایا کہ عظمت اللہ سے فوراً ملاقات نہیں کروں گا۔ میرا یہ فیصلہ اچھا ہی ثابت ہوا، ٹھیک 11 بجے وہاں پہنچ گیا، لیکن ٹھیک 11:10 پر میں نے عظمت کو جیل کے دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ اسے رہائی مل چکی تھی۔ اسے دیکھ کر چمن کے بارے میں یہ احساس ہوتا تھا کہ بلا شبہ وہ بڑے رسوخ والا آدمی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے۔ اس نے عظمت اللہ کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا تھا جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عظمت اللہ کاندھے پر سویٹر ڈالے لاپرواہی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچھی شکل و صورت کا تنومند نوجوان تھا، بیچارے کو میری طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوش نصیب تھا، کم از کم اس کا باقی گھرانہ تو محفوظ تھا۔ آہستہ آہستہ میری کار آگے بڑھ رہی تھی اور میں عظمت کا تعاقب کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی تک وہ اس تعاقب سے بے خبر ہے۔ دفعتاً عظمت نے ایک رکشہ روکا اور میں نے سکون کا سانس لے لیا۔ رکشہ چل پڑا اور میری کار مناسب رفتار سے اس کے پیچھے پیچھے لگ گئی۔ میں عظمت کا تعاقب کرتا رہا، لیکن مجھے یہ حیرت ہوئی کہ میں اس نے اپنے علاقے کا رخ کرنے کے بجائے اور ہی سمت کا رخ اختیار کیا۔ اور پھر میں نے ایک ہوٹل کے سامنے رکشہ رکتے دیکھا۔ رکشے سے اتر کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پرس سے کچھ رقم نکال کر رکشے والے کو پکڑا دی۔ پھر وہ ہوٹل میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ عظمت گھر کے بجائے یہاں کیوں آیا ہے۔ میں کار ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آیا۔ میں اس وقت بھی میک اپ میں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر عظمت کو میرا چہرہ یاد بھی رہا تو اس وقت وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ میں بھی ہوٹل میں داخل ہو چکا تھا، وہ کاؤنٹر پر کھڑا رجسٹر میں اندراج کروا رہا تھا اور پھر وہ آگے بڑھا تو میں کاؤنٹر پہ پہنچا۔ میں نے کاؤنٹر کلرک سے کمرے کے لیے کہا۔ جی ہاں، کمرہ مل سکتا ہے، آپ تنہا ہیں؟ کاؤنٹر کلرک نے پوچھا۔ مجھے ایک سنگل روم چاہیے، اور کاؤنٹر کلرک نے پھر رجسٹر کھول لیا۔ اس نے رجسٹر میں روم نمبر دیکھا اور پھر قلم میرے ہاتھ میں پکڑا کر رجسٹر آگے کر دیا۔ میں نے فرضی نام اور فرضی پتہ لکھ دیا، لیکن میرا مسئلہ آسانی سے حل ہو چکا تھا۔ عظمت کا کمرہ نمبر 7 تھا اور مجھے کمرہ نمبر 8 مل چکا تھا۔ عظمت نے بھی اپنا نام اور پتہ صحیح نہیں لکھوایا تھا، اس نے اپنا نام جمیل الدین درج کروایا اور ٹھٹا سے آنے کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ میں نے اپنا نام اور پتہ لکھ کر پیش کی رقم نکالی اور کمرے کی چابی حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویٹر نے مجھے کمرہ نمبر 8 کے سامنے پہنچا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے کسی بھی طرح 40 روپے روز کا کمرہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا رکھوں اور برابر والے کمرے پر نگاہ رکھوں۔ ٹھیک 1 بجے ویٹر میرے کمرے میں آ گیا۔ کھانا تیار ہے صاحب، کمرہ نمبر 7 نے کھانا نہیں دیا، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ پوچھا تھا، صاحب نے منع کر دیا۔ اوہ، کہیں جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں صاحب، لیٹے ہوئے ہیں، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے کمرے کی طرح، ویٹر نے جواب دیا۔ کیا ہے کھانے میں؟ میں نے پوچھا اور ویٹر نے فہرست دہرا دی۔ اگر جلدی لا سکتے ہو تو بھنڈی گوشت لے آؤ، مجھے جانا ہے کہیں، میں نے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ کھانا بھی کمرے کی طرح نہایت گھٹیا اور بدمزہ تھا۔ میں نے اسے جلدی جلدی زہر مار کیا کہ نہ جانے عظمت کے ساتھ ساتھ کہاں کہاں مارا مارا پھرنا پڑے اور کھانے کا موقع بھی نہ ملے یا دیر سے ملے۔ ویٹر خالی برتن اور بل لے کر چلا گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اچانک میں نے عظمت کے دروازے پر آہٹ سنی تو دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ عظمت اپنا دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عظمت نے نیچے آ کر رکشہ لیا اور چل پڑا۔ میری کار اس سے دور کیوں رہتی؟ رکشہ دوڑتا رہا اور پھر وہ چھوٹی چوبرجی کے ایک حصے میں پہنچ کر رک گیا۔ عظمت نے رکشہ چھوڑ دیا۔ چھوٹی چورنگی کا یہ حصہ بدنام لوگوں کی آبادی میں شمار ہوتا تھا۔ نہ جانے عظمت یہاں کیوں آیا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر نہایت کامیابی سے اس کا تعاقب شروع کیا۔ عظمت مکانوں کے درمیان چل رہا تھا، پھر اس نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بھدی سی شکل کے آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ عظمت کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا اور میں انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد عظمت باہر نکل آیا تو اس کے بازو پر ایک میلی سی چادر پڑی تھی۔ وہ بھدی شکل کا شخص اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ عظمت باہر آ کر شاید رکشے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ رکشہ مل گیا اور پھر میں نے اس کا تعاقب دوبارہ شروع کر دیا۔ عظمت اللہ کا رخ اس بار یقیناً اپنے گھر کی طرف تھا۔ میں بدستور اس کے پیچھے لگا رہا۔ اس کی تمام حرکات مشکوک تھی، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی، لیکن میں بھی تہیا کر چکا تھا کہ اسے کسی طرح احمقانہ قدم اٹھانے نہیں دوں گا۔ اس نے گھر سے بہت دور رکشہ رکوایا اور نیچے اتر کر پیسے ادا کر دیے۔ پھر جب رکشہ دور چلا گیا تو اس نے ایک گوشے میں پہنچ کر بغل میں دبی ہوئی میلی سی چادر اوڑھ لی۔ یقیناً اس نے چادر سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی، گویا اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ اس طرح وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ میں اس سے کوئی 50 گز دور تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور چند ساعت بعد دروازہ کھل گیا۔ عظمت کا چھوٹا بھائی، نہ جانے عظمت اس سے کیا باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنا کچھ چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ بچہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں چند روٹیاں تھیں جو اس نے عظمت کو دے دی۔ روٹیوں پر سالن بھی رکھا تھا۔ عظمت چند لمحے روٹیوں کو ہاتھ پر سنبھالے انہیں گھورتا رہا، پھر گردن جھکائے واپس چل دیا۔ عظمت کے ذہن کا ایک ایک احساس الفاظ کی شکل میں میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں اس کی تمام تر دلی کیفیات سے آگاہ تھا۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ پھر میں نے عظمت کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ روٹیاں کھاتے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عظمت اگر چاہتا تو ہوٹل میں بھی کھانا کھا سکتا تھا، لیکن یہ اس کے جذبات تھے۔ اس نے عہد کیا ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گا۔ چنانچہ اس نے بھکاریوں کی طرح یہ کھانا مانگ کر کھانا کھایا، لیکن اس نے خود کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا، ایک نل سے پانی پیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے چادر اتار کر پھر بغل میں دبا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشے میں بیٹھ کر پھر چل پڑا۔ رخ دوبارہ اسی ہوٹل کی طرف تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس پہنچ چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو عظمت کے سینے میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ شیخ جمال سے انتقام لینے کا خواہش مند تھا، اسی لیے اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے اپنے تمام پروگرام ملتوی کیے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم کام اور کوئی بھی نہ تھا سوائے اس کے عظمت کی جاسوسی کروں۔ میں خود جن حالات سے گزر چکا تھا عظمت کو ان سے گزرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے وطن کے ہر چوتھے نوجوان کی کہانی میری کہانی ہے۔ دولت کے ان پجاریوں نے زندگی گزارنا کس قدر کٹھن کر دیا ہے۔ جینے کا حق ہم سے چھین لیا تھا۔ انہوں نے غریبوں کو بالکل مار دیا تھا۔ میں نے رات تک عظمت کی کڑی نگرانی کی۔ 9 بجے وہ باہر نکل آیا اور میں نے بھی افراتفری کے عالم میں ہوٹل چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر میری کار اس کے رکشے کا تعاقب کرتی رہی۔ پھر رکشہ ایک متمول علاقے میں جا کر بازار میں جا کر رک گیا۔ وہاں عظمت اتر کر پیدل چل پڑا۔ بازار کے عقب میں بہت ساری کوٹھیاں تھیں اور انہی میں سے ایک کوٹھی کے درختوں سے گھرے ہوئے گیٹ پر شیخ جمال لکھا نظر آ رہا تھا۔ بس اس کے بعد سے خطرناک حدود شروع ہوتی تھی۔ عظمت اس کوٹھی کے عقب میں جا رہا تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ عظمت نے شاید میرے قدموں کی چاپ سن لی اور وہ رک گیا۔ مجھے نزدیک آتے دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ عظمت کی کرخت آواز میں نے سنی۔ مجھے تم سے کام ہے نوجوان۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں فضول لوگوں کے ساتھ وقت برباد نہیں کرتا۔ اگر تم مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو مجھے افسوس ہے، میں تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو عظمت، یہ وقت اس کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ ابھی صرف 10 بجے ہیں۔ میرے یہ الفاظ عظمت کے لیے دھماکے سے کم نہ تھے۔ وہ پھنچکا رہ گیا صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پیچھے ہٹا اور دفتن اس نے اپنے لباس سے پستول نکال لیا۔ پستول کا رخ میری طرف کر کے اس نے کہا، تو شیخ جمال نے مجھ پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی زندہ بچ نہ سکے گا۔ یہ لمحات میرے لیے بہت سنسنی خیز تھے۔ جیل سے نکلنے کے بعد سے اب تک عظمت میری نگاہوں کے سامنے رہا تھا۔ اس کے پاس پستول کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس کہاں سے یہ آیا؟ لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن میں اس بات کا بھی جواب تھا۔ چھوٹی چورنگی کا وہ مکان جہاں عظمت نے وقت گزارا تھا، وہ بھدی شکل کا آدمی جو صورت سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا، پستول یقیناً وہیں سے حاصل کیا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو اب بتاؤ؟ وہ غرایا، پستول واپس اپنے لباس میں رکھ لو اور میرے ساتھ آؤ۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ احکامات شیخ جمال کی طرف سے ہی ہیں، پولیس کی طرف سے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ شیخ جمال پولیس سے رابطہ قائم کر کے یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ اسے تمہاری طرف سے زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے تم پر نگاہ رکھی جائے۔ جیل سے نکلنے کے بعد تم نے اس کا خیال نہیں رکھا مسٹر عظمت، میں تمہیں تمہاری دن بھر کی مصروفیات بتا سکتا ہوں۔ 11:10 پر تم جیل کے دروازے سے نکلے اور پھر میں نے اسے سب تفصیل سنا دی۔ کیا خیال ہے، میں نے کوئی لفظ غلط تو نہیں کہا؟ یہ کہتے ہوئے میں غیر محسوس انداز میں آگے سرکتا رہا اور عظمت کو حیرت زدہ کر کے میں نے اس کی پستول سے اسے بے خبر کر دیا۔ اب اس کا پستول میری زد میں تھا، چنانچہ میں نے ٹانگ گھمائی اور اس کی ضرب پوری قوت سے پستول والے ہاتھ پر پڑی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا اور میں نے اطمینان سے اسے کیچ کر لیا۔ عظمت تڑپ کر رہ گیا، اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تو تمہارا تعلق پولیس سے ہے، وہ بڑبڑایا۔ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں، ایک مخلص اور بے غرض دوست ہوں، تو تمہیں کبھی بھی یقین نہیں آئے گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، شیخ جمال کو یا تمہارے والدین کو ابھی تمہاری رہائی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر تم شیخ جمال کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ضرور کر دینا، لیکن آج نہیں، کل۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں میرے دوست، میری خواہش ہے کہ یہ ایک رات تم میرے ساتھ گزار لو، مگر تم کون ہو؟ وہی جو تم سے جیل میں ملا تھا اور جس نے کہا تھا کہ رہا ہو کر تم سے ایک ملاقات کرنی ضروری ہے، لیکن تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، حالانکہ میں نے تمہیں جیل میں 2 نہیں گزارنے دیے اور چند روز میں تمہاری رہائی کروا دی۔ اوہ، یہ بات مجھے بتائی گئی تھی کہ ایک خاص سفارش پر میری سزا معاف کی گئی ہے، میں نے ہی اس سفارش کے لیے تگودو کی تھی۔ مگر تمہارا چہرہ، تم وہ تو نہیں لگتے، آواز پہچاننے کی کوشش کرو، چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے تو کیا ہوا؟ عظمت گہری گہری سانس لینے لگا، پھر بولا، اگر تم واقعی دوست ہو تو میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش پوری ہو جانے دو، میں ان دونوں باپ بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر تم کہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن اتار کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ مجھے تمہاری گردن کی نہیں، تمہاری زندگی کی سخت ضرورت ہے عظمت، ایسے تو ہزاروں واقعات اخبار کی زینت بنتے ہیں کہ جوش انتقام میں فلاں نے فلاں کو ہلاک کر دیا۔ کیا تم تعلیم یافتہ انسان ہو کر جہالت کی وہی مثال قائم کرو گے؟ اسے انتقام نہیں، دیوانگی کہتے ہیں۔ شیخ جمال مر جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، موت کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ لطف تب ہے کہ کھیل جاری رہے، انتقام کا مزہ تو اسی میں ہے کہ دشمن اذیت میں مبتلا موت کا آرزو مند رہے اور تم اس سے موت بھی چھین لو۔ تم شیخ جمال کو قتل کر دو گے، پولیس کا شبہ تمہاری طرف ہو جائے گا، تم روپوش ہو جاؤ گے تو تمہارے اہل خانہ کو پریشان کیا جائے گا، گرفتار ہو جاؤ گے تو موت کی سزا مل جائے گی۔ پھر اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ عظمت فوراً ہی بولا، ذہانت کا استعمال کرو، سوچو اس موضوع پر۔ اور تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ہاں میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں بددستور طنز موجود تھا۔ اس کا جواب ابھی ممکن نہیں، فی الحال جب اور جہاں میں کہوں میرے ساتھ ہی چلو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سن لو، لفظ خلوص احمق بنانے کا ایک گر ہے، یہ بات میرا ایمان بن چکی ہے، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام ہوگا اور اب میں تمہارا اعلی کار بننے کے لیے مجبور ہوں، کیونکہ تم مجھے بے بس کر چکے ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن کھول کر رہ گیا، لیکن پھر میں نے اپنی ذہنی کیفیت کا تجزیہ کیا تو عظمت کو معاف کیا، میں واپس چل پڑا تو عظمت میرے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگا۔ میں اپنی کار کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھولنے لگا تو عظمت نے کہا، اوہو، یہ کار میں نے دن میں کئی مرتبہ دیکھی لیکن توجہ نہ دی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہ دیا، کار میں بیٹھ کر میں نے پستول عظمت کو واپس کر دیا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عظمت پستول لے کر ہکا بکا رہ گیا، اسے غالباً اس کی توقع نہ تھی۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی۔ عظمت البتہ بار بار چونک کر مجھے دیکھنے لگتا، پستول کی وجہ سے اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے قبل میں نے کار روکی اور اپنے چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ اس وقت موڈ بے حد خراب تھا، اس لیے حسینہ وغیرہ کا کوئی جھگڑا بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ صدر دروازے پر ایاز موجود تھا، غالباً کار کو اندر آتے دیکھ کر باہر آ گیا تھا۔ میں نیچے اتر آیا، عظمت میرے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ عظمت اللہ خان ہے، میں نے بھاری لہجے میں ایاز سے اس کا تعارف کروایا۔ اوہ، رہا ہو گئے یہ؟ ہاں، میں نے کہا اور پھر ایاز سے بولا، تم کھانا کھا کر میرے کمرے میں آ جاؤ، ابھی نہیں، حالانکہ سخت بھوک لگی ہے لیکن وہ بلائے بے درما کھانا دینے پر تیار نہیں۔ سخت غصے میں ہے، کہتی ہے پوچھ کر رہوں گی کہ یہ کھانا گھر میں کیوں نہیں کھایا جاتا۔ حسینہ، میں نے پوچھا، ایک ہی تو کہہ رہے خداوندی ہے اس گھر میں۔ لیجئے، نازل ہو گئی۔ ایاز فوراً ہی بولا، حسینہ ہم سے چند گز دور کمر پر ہاتھ رکھے آ کھڑی ہوئی، یہ گھر آنے کا وقت ہے کوئی؟ اس کی آواز ابھری، حسینہ جاؤ آرام کرو۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، آرام کروں؟ ارے جینا حرام کر دوں گی تم لوگوں کا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ جب دیکھو گھر سے باہر، جب دیکھو گھر سے باہر، جیسے میں پاگل ہوں، کھانا پکائے بیٹھی ہوں، انتظار کرتی رہی ہوں اور کھانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، سارے کا سارا کھانا ضائع۔ میں پوچھتی ہوں، رزق کی پرواہ بھی ہے تم لوگوں کو یا نہیں؟ حسینہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اس کے باوجود تم الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہی ہو۔ ہاں پاگل ہی تو ہو گئی ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ مہمان ہیں تو میں کیا کروں، ان مہمانوں کے ساتھ ہی زندگی گزار لو، گھر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایاز اس سے کہہ دو کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، میں نے سخت لہجے میں کہہ دیا۔ ایاز بوکھلا سا گیا، حسینہ حسینہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، چلو جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے جا رہے ہیں، ہم اس گھر سے ہی چلے جائیں گے، ہمیں نہیں کرنی ایسی نوکری۔ حسینہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں قدرے جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا لیکن حسینہ کے الفاظ قابل توجہ تھے۔ بس بیوقوف لڑکی پاگل پن کا شکار تھی، ہماری محافظ بن بیٹھی تھی، مجھے یاد تھا کہ کس طرح میری خدمت کر کے خوش ہوتی تھی، چنانچہ میرا ذہن زیادہ خراب نہ ہو سکا اور میں عظمت کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ عظمت اس ماحول کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ سنائیے عظمت صاحب کیسے حال ہیں، ضمانت کے بعد زندگی کیسی پائی؟ ایاز نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ عظمت کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جو زندگی مسلط کر دی جاتی ہے اس پر سوچا نہیں جاتا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں سمجھا نہیں منصور بھیا۔ ایاز نے تعجب سے پوچھا، عظمت صاحب ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور یہی تمہیں تفصیل بتا سکیں گے۔ سنو ایاز، وہ بیوقوف لڑکی تو شاید روٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، تم کھانے وغیرہ کا بندوبست کر لو، عظمت صاحب کے لیے اگر یہ پسند کرے تو ان کے قیام کا بندوبست بھی کر دو، اور اگر جانا چاہیں تو انہیں رخصت کر دینا، یہاں آ کر مجھے احساس ہو رہا ہے شاید میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، چنانچہ میں انہیں یہاں رکنے پر مجبور نہیں کروں گا، تم انہیں اٹینڈ کر لو دل چاہے، اور اگر یہ پسند کریں تو انہیں میرے بارے میں بھی بتا دینا، میں ان سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر یہ جانا پسند کرے تو میری طرف سے انہیں اجازت ہے۔ آپ کہاں چلے بھیا؟ ایاز نے پوچھا۔ میں آرام کروں گا، طبیعت کچھ سست سی ہو گئی ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ نہیں یار بھوک نہیں ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں لباس تبدیل کر کر بستر پہ لیٹ گیا اور میرا ذہن خیالات کے بھنور میں پھنس چکا تھا۔ اندر سے ایک عجیب سی گھبراہٹ ابھر رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، بس عظمت کے الفاظ سے طبیعت کسی قدر مقدر ہو گئی تھی۔ واقعی اس دور میں مخلص ہونا بھی حماقت ہی ہے، عظمت کا کہنا بھی غلط نہ تھا، میں خود بھی اس سے متفق تھا لیکن اپنے خلوص کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ مان دروازے سے ایاز کی آواز سنائی دی، منصور بھیا سو گئے کیا؟ نہیں ایاز اندر آؤ، میں نے کہا اور ایاز دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ ایاز کے پیچھے عظمت بھی تھا، میں اٹھ بیٹھا۔ عظمت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کھانا کھا لیا تم لوگوں نے؟ نہیں بھیا، میں نے عظمت صاحب سے کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا، میں نے بھی نہیں کھایا، کوئی خاص بھوک بھی نہ تھی۔ کیا خیال ہے عظمت صاحب، آپ یہاں رہیں گے یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ عظمت ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا نکل آیا منصور صاحب، میں معذرت کرنے آیا ہوں، سخت شرمندہ ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے بے قصور سمجھیں گے، کیونکہ حالات نے جو مذاق میرے ساتھ کیا وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، شاید ایاز نے تمہیں میری کہانی سنا دی ہے۔ میں نے بغور عظمت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں ایاز صاحب نے مجھے وہ دلدوز داستان سنا دی، اور اس کے بعد میرے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ میں آپ کے کسی حکم سے انکار کر سکوں۔ بلا شبہ میرے الفاظ نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن منصور صاحب آپ کے سینے میں بھی وہی درد ہے جو میرے سینے میں موجود ہے، درد کو درد بخوبی سمجھتا ہے، اور میں اسی درد کے ناطے آپ سے معافی مانگنے کا حق رکھتا ہوں۔ نہیں عظمت، معافی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے معاف کریں۔ میرا ذہن ایک دم کھل گیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور عظمت کے قریب پہنچ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں عظمت درد مشترک ہے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں، باہر صورت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حقیقت سمجھ چکے ہو، نکال دو ذہن سے وہ ساری باتیں جو قدورت کا ذرا سا بھی نشان چھوڑتی ہیں، آؤ بیٹھو باتیں کرتے ہیں، مستقبل کے فیصلے کریں گے۔ تم میرے بارے میں جان چکے ہو، تمہارے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ منصور بھیا، آپ کی کہانی سننے کے بعد میرے دل کو بہت ڈھارس ملی۔ اتفاق سے ہماری منزل ایک ہی ہے، انشاءاللہ آپ عظمت کو کسی طور اپنے سے دور نہیں پائیں گے۔ میں آپ کی تمام ہدایات پر عمل کروں گا جو آپ مجھے دیا کریں گے۔ یقین کریں منصور بھیا، میرا ہر قدم وہی ہوگا جو آپ کی منشا ہوگی۔ عظمت، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کسی معاملے میں ملوث نہ ہو، بس اپنے مسئلے کو اس انداز میں حل کر لو کہ تم معاشرے کا کوئی برا کردار نہ بننے پاؤ۔ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر شیرازی، میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ وہ عظمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ معاشرے میں اچھائیاں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، لیکن ایسے ٹوٹے ہیں کہ شاید اب کبھی جڑ ہی نہ سکیں۔ عظمت، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ بیمار فرحت اللہ صاحب بے بسی اور بے کسی کی موت کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں تمہیں مجرم نہیں دیکھنا چاہتا، ورنہ میں تمہیں یہ پیشکش کبھی نہ دیتا کہ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ مگر منصور بھیا، میں تو مجرم بن چکا ہوں، جیل میں 3 سال گزار کر آیا ہوں۔ میں نے چوری کا الزام سہا ہے، اور بھی چند الزام لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر میں کوئی باعزت شخص بننا چاہوں بھی تو یہ میرے بس کی بات کہاں۔ جیل میں رہنے والا شخص نہ تو نوکری حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے میں کوئی باعزت مقام۔ میں نہیں جانتا کہ اہل محلہ اب ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم وہاں بدنام ہو چکے ہوں گے، اور بدنامی کی یہ زندگی مجھے کبھی کوئی صحیح راستہ اختیار کرنے دے گی ہی نہیں۔ میں مجرم نہیں تھا، لیکن معاشرے نے ایک مجرم تشکیل کر دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں۔ ہم اس معاشرے سے انتقام ضرور لیں گے عظمت، لیکن ہم ذہین ہیں، بیوقوفوں کی طرح لاٹھی لے کر میدان میں کیوں نکل آئیں؟ اس بات کو تو بالکل ذہن میں اتار لو کہ شیخ جمال کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس ظالم شخص سے خوفزدہ ہو کر خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس کے لیے تانا بانا بنتے رہیں گے۔ میں تمہارے لیے راہیں متعین کروں گا۔ ایک بات بتاؤ عظمت، تم نے گریجویشن کیا ہے نا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی ملازمت پسند کرو گے جو ایک گریجویٹ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ہرگز نہیں، میری پسند ناپسند اب کوئی سوال اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرا مستقبل اب آپ کے سامنے ہے منصور بھیا، اور میں آپ کی ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ڈرائیونگ آتی ہے تمہیں؟ ہاں، اچھی طرح سے آتی ہے، میں نے باقاعدہ سیکھی تھی۔ میں تمہیں ڈرائیور کی ملازمت دلوا دوں گا، مگر یہ ملازمت برائے ملازمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کچھ اور مقصد بھی ہوگا۔ میں نے اب خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے منصور بھیا، یقین کرو جتنی بد اعتمادی تھی اب اتنا ہی اعتماد ہوگا۔ یہ کایا پلٹ چند لمحات میں ہوئی ہے، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ ان میں سے ایک ہیں۔ میں اب آپ پر مکمل طور پر اعتماد کرتا ہوں۔ میرے لیے جو راستہ بھی آپ متعین کریں گے میں اسی پر چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ عظمت صاحب، یوں سمجھ لو کہ اب تم بھی میرے خاص ساتھیوں میں شامل ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اب یہ موضوع ختم۔ رات کو میں یہی رہوں گا، کل صبح میں آپ سے ہدایات لینے کے بعد دوسرا قلم اٹھاؤں گا۔ دفتن دروازہ دھڑ سے کھلا اور حسینہ اندر آ گئی۔ الہی خیر، ایاز کے منہ سے فوراً ہی نکلا۔ حسینہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ مر جائیں ہم، ستیاناس ہو جائے ہمارا، کبھی کبھی بس دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ارے معاف کر دیں، ارے معاف کر دیں، تم لوگ ہمیں معاف کر دو بس۔ بھائی مہمان صاحب، تم بھی ہمیں معاف کر دو بس، ہم پاگل ہیں ذرا، اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس موٹے نے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ایاز، ہر وقت سرخی پاؤڈر لگاتا رہتا ہے، کہتا تھا تم اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ لیکن اب کیا کریں، آدمی جب بڑھ جائے تو واپس کیسے آئے؟ تم ہی بتاؤ، بس معاف کر دو، آئندہ ہم اپنی حد سے آگے کبھی نہیں بڑھیں گے۔ ہم لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہمارے ہنسنے پر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے ہماری شکلوں کو دیکھا اور پھر مزید زور سے چیخنے لگی، ہنس رہے ہو؟ ہاں ہنس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاگلوں پر ہنسا ہی جاتا ہے، ہم پاگل نہ ہوتے تو یہاں کیوں بیٹھتے؟ کہیں ملکہ بنے بیٹھے ہوتے؟ ملکائیں پاگل تھوڑی ہوتی ہیں۔ ارے ارے حسینہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہہ تو دیا پاگل ہو گئے ہیں، اور کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہی پاگل تھے، پاگل نہ ہوتے تو سب کو اپنا کیوں سمجھ بیٹھتے؟ بتاؤ، گھر جائیں گے تو ہمارا ستیاناس ہو جائے گا، ہماری وہی پٹائی لگا کرے گی، کام دھندا الگ کرنا پڑے گا، تم سوچو بابا کیا کہے گا۔ حسینہ بے وقوف، تجھے یہاں سے کون نکالتا ہے؟ میں نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا۔ نکال تو نہیں رہے، پر ناراض تو ہو گئے نا، تو ہمارا یہاں کیا کام؟ ہم حرام کی کمائی تھوڑی کھاتے ہیں، یہ تم لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ خوب محنت کرتے ہیں اور اپنی روزی حلال کر کے ہی کھاتے ہیں، ارے اب ہمیں کیا حرام کی کھانا پڑے گی؟ ارے تم لوگ ہمارے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو پھر ہمارا یہاں کیا کام؟ جلدی کر کھانا نکال، بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے، میں نے پیٹ پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا۔ این حسینہ نے روتے روتے ایک دم چونک کر بے یقینی کے انداز میں میری طرف دیکھا، پھر اس نے ایاز کو دیکھا، پھر عظمت کو اور پوچھا، مہمان صاحب تم بھی کھانا کھاؤ گے؟ ہاں حسینہ بی بی آپ کھلائیں گی تو ضرور کھا لیں گے، عظمت نے جواب دیا اور حسینہ بی بی خوشی سے مسکرانے لگی، روتے روتے ہنس پڑی۔ تو میں کھانا نکال کر لے آؤں؟ ہاں ہاں جلدی کرو، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا پکایا ہوگا تم نے۔ دوپہر کو بھی پکایا تھا اور شام کو بھی، بہت ساری چیزیں ہیں، بس ابھی نکال کر لا رہی ہوں، تم ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ جاؤ۔ حسینہ اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ عظمت نے سوال کیا۔ بس ایک مجبوری ہے، بے بسی ہے۔ دیکھ لو عظمت، انسان کس کس طرح سے نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اچھا لباس پہن لے، میک اپ کر لے تو کسی بڑے گھرانے کی فرد معلوم ہوگی، لیکن یہ بدنصیب زندگی کا بوجھ اٹھائے وقت گزار رہی ہے۔ حسینہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی اور ہم سب کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانے کے دوران حسینہ ہمارے پاس کھڑی رہی، میں نے چونک کر اسے دیکھا، حسینہ تم نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں؟ نہیں کھایا، غصہ آ رہا تھا دوپہر سے، اب تم کھا رہے ہو تو ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے، تم کھانا کھا لو نا، تم لوگ کھا لو تو پھر کھا لیں گے، حسینہ نے جواب دیا۔ نہیں حسینہ ہم کھا لیں گے، جاؤ تم بھی کھانا کھا لو، پھر بعد میں برتن اٹھا لینا۔ دوسری صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت طلب کی اور ٹیلی فون کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں مسز جہانگیر کو فون کرنا چاہتا تھا، اس سے عظمت کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھنا تھا، چنانچہ میں نے ٹیلی فون پر مسز جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا اور وہ شاید ابھی دفتر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ملاقات ہو چکی تھی، خادم بول رہا ہے، میں نے کہا۔ وہ میری آواز پہچان کر بولی، منصور کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کا کیا رہا؟ میرا مقصد فرد اللہ صاحب سے تھا، منصور میں انتہائی کوشش کر چکی ہوں، ان لوگوں نے میرا خلوص تو قبول کر لیا لیکن میرے ساتھ اس گھر میں منتقل ہونے پر بالکل تیار نہیں ہوئے اور میری مدد بھی قبول نہیں کی۔ تم نے کہا تھا کہ عظمت چار پانچ روز میں رہا ہو کر واپس آ جائے گا۔ ہاں وہ رہا ہو چکا ہے اور میرے پاس بیٹھا ہے۔ اوہو تو تم نے اس شخص کے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ بالکل میرے ہی جیسے حالات ہیں، بہرحال میں نے اس کے لیے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کیا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ آپ کو یقیناً ڈرائیور کی ضرورت ہوگی، میں عظمت کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ گریجویٹ ہے۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن وہ آپ کی ڈرائیور کی حیثیت سے ٹھیک رہے گا۔ آخر کیوں؟ بس گل، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک آدمی آپ کے اس قدر قریب رہے کہ اگر میں آپ سے براہ راست رابطہ قائم نہ بھی کر سکوں تو اس کے ذریعے کرتا رہوں۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، عظمت سے بات کر لی آپ نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، عظمت آج کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا اور ان لوگوں کے حالات بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا اور رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر میں عظمت اور ایاز کے پاس پہنچ گیا، دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بس عظمت اب تم جاؤ، اپنے والدین سے ملو، انہیں تسلی دو، ایک آدھ دن ان کے ساتھ گزارو اور پھر اپنی ملازمت پر چلے جاؤ۔ ملازمت؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں بات ہو گئی ہے، لیکن تم چاہو اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہو، نہیں تو پھر کل چلے جانا، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ اور پھر میں نے ایاز سے کہا، ایاز عظمت کا پستول کہاں ہے؟ لے آؤں، ایاز نے پوچھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جو ہی ایاز گیا میں نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، پچاس پچاس کے سو نوٹ تھے۔ وہ گڈی میں نے عظمت کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، اس دوران کچھ لوگوں کے قرض بھی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ ضروری کام تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے رک گئے ہوں گے، اگر مزید ضرورت پڑے تو سیدھے یہاں آ جانا۔ منصور بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ عظمت کی آواز پھنسنے لگی۔ اس کی گنجائش باقی ہے عظمت، ہمیں مل جل کر زندگی کے بے شمار مسائل حل کرنے ہیں، کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سوچتے رہیں گے؟ نہیں منصور بھیا، عظمت کی گردن چھپ گئی۔ ایاز واپس آ چکا تھا، میں نے پستول لے کر عظمت کو دیتے ہوئے کہا، یہ پستول ان لوگوں کو واپس کر دو، ویسے وہاں کا پتہ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ جیل سے، سات سال کی سزا کاٹ رہے ہیں دونوں، سیدو اور رحیمو نامی دو جرائم پیشہ آدمی، مجھے کچھ کام بتائے تھے اور پتہ بھی دیا تھا، وہاں سے میں نے 200 روپے بھی لیے تھے، واپس کر دو جا کر، کام کیا تھا، چند چیزیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچانی تھی، کوئی خاص کام بھی نہ تھا۔ کام تو کوئی خاص ہے، کوئی جانے وہ چیزیں کیا ہوں گی، بہرحال وعدہ کر رہے ہو، وعدہ خلافی اچھی بات نہیں، ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہوگا، ان کا کام بھی کر دینا۔ ٹھیک ہے، عظمت نے گردن ہلا دی، اسے رخصت کر کے میں نے ایاز سے پوچھا، تمہاری مصروفیات کیسی؟